अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियां। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल के डिप्लोमेटिक एरिया के करीब यके बाद दीगरे मुतादिद रॉकेट्स आकर गिरे हैं, जिसके बाद गैर मुल्की सिफारतकारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान आला सऊदी फौजी हुकाम से मुलाकात की है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया भर के नौजवान आबादियों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में मजीद 15 अमवात और 617 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 6190 हो गई है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 876 मरीज दम तोड़ गए हैं। मुल्क भर में 55,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका, ब्राजील और भारत बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अफगान वजारत सेहत ने मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 43 नए केसेस की खबर दी है, जिसके साथ मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की तादाद 37,719 हो गई है। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 1,381 बताई है। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल के डिप्लोमेटिक एरिया के करीब यके बाद दीगरे मुतादिद रॉकेट्स आकर गिरे हैं, जिसके बाद गैर मुल्की सिफारतकारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान तारिक आरियान ने हसास इलाकों में रॉकेटों के गिरने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दो गाड़ियों से डिप्लोमेटिक एरिया की तरफ मुतादिद रॉकेट्स फायर हुए हैं। खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ग्रीन जोन के करीब कम अज कम 14 रॉकेट गिरे हैं, जिसके बाद हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और इलाके में खतरे की घंटियां बजती रहीं। इत्तलात के मुताबिक रॉकेटों की तादाद 14 बताई जाती है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 10 है। काबुल के ग्रीन जोन में कई मुल्कों के सिफारतखानों के अलावा मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो का हेडक्वार्टर भी है। वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल के सीनियर अहदेदार का कहना है कि ग्रीन जोन में मौजूद तमाम मुल्कों के सिफारती हुकाम को उस वक्त तक के लिए डिप्लोमेटिक डिस्ट्रिक्ट के महफूज कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, जब तक कोई नया हुक्मनामा जारी नहीं होता। अफगानिस्तान में अमरीका और नेटो फौज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने मुल्क में मुतहरिब ग्रोहों पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद में कमी लाएं और सियासी राह पर चलते हुए अमन कायम करें। जनरल मिलर ने अफगानिस्तान के 101वें यौम आजादी पर अपने वीडियो पैगाम में यह भी कहा कि नेटो अफगान फोर्सेस के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट पैगाम में अफगान अवाम के लिए यौम आजादी पर बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब अफगान फोर्सेस मुल्क में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि तशद्दुद में कमी की जाए और सियासी तौर पर अमन तश्कील हो। अफगानिस्तान के कौमी सलामती के इदारे NDS ने एक बयान में कहा है कि दाइश खुरासान के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला औरकज़ई अफगान फोर्सेस की एक कार्रवाई में हलाक हो गए हैं। NDS के बयान में यह नहीं बताया गया कि अब्दुल्ला औरकज़ई कहां और कैसे हलाक हुए, लेकिन कहा गया कि वो एक पेचीदा ऑपरेशन में हलाक हुए। बयान में कहा गया है कि वो नंगरहार जेल खाने में इस माह होने वाली कार्रवाई के मनसूबा साज थे। इसके अलावा अब्दुल्ला औरकज़ई नंगरहार सूबे के आचिन और नाजियान जिलों में दाइश खुरासान की कार्रवाइयों के सरगना थे। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे में आला सऊदी फौजी हुकाम से मुलाकात की है, जिसमें दोतरफा आस्करी तावुन और बामी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगु हुई। जनरल बाजवा सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर पीर को एक ऐसे वक्त में रियाज पहुंचे जब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सऊदी क्यादत में कायम इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC कश्मीर पर तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास तलब करने पर की गई तनकीद के बाद बाज़ हलकों में यह तासुर पैदा हो गया था कि पाकिस्तान के आला सिफारतकार के बयान की वजह से शायद इस्लामाबाद और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम इस तासुर को रद्द करते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी और गहरे हैं। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک ایریا کے قریب چکے دیگر متعدد راکٹس آ کر گرے، جس کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. افغان وزارت دفاع کے ترجمان طارق آریان نے حساس علاقے میں راکٹوں کے گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دو گاڑیوں سے ڈپلومیٹک ایریا کی طرف متعدد راکٹس فائر ہوئے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عینی شاہدوں نے کہا کہ گرین زون کے قریب کم از کم 4 راکٹ گرے، اس کے بعد ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور علاقے میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی رہیں. اطلاعات کے مطابق راکٹوں کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 10 ہے. کابل کے گرین زون میں کئی ملکوں کے سفارت خانوں کے علاوہ مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے. ویسٹرن سیکیورٹی آفیشل کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ گرین زون میں موجود تمام ملکوں کے سفارتی حکام کو اس وقت تک کے لیے ڈپلومیٹک ڈسٹرکٹ کے محفوظ کمرے میں منتقل کر دیا گیا جب تک کہ کوئی نیا حکم نامہ جاری نہیں ہو جاتا. افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق فی الحال جائے واقعے پر ٹیمیں موجود ہیں اور متاثرہ مقام اور راکٹ حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع کا پتہ لگا رہی ہیں. راکٹ حملوں میں فوری طور پر ہلاکتوں کا پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی یہ معلوم ہوا کہ حملوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. کابل میں راکٹ حملے ایسے موقع پر ہوئے جب افغانستان میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری تھیں. بدھ کے روز افغانستان میں یوم آزادی کے سلسلے میں تقریبات ہونا ہے. دوسری جانب افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ بھی فوجیوں کی واپسی کی تیاریاں کر رہا ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات پر زور دے رہا ہے. افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل سکاٹ ملر نے ملک میں متحارب گروہوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں کمی لائیں اور سیاسی راہ پر چلتے ہوئے امن قائم کریں. جنرل ملر نے افغانستان کے 101ویں یوم آزادی پر اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ نیٹو افغان فورسز کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں افغان عوام کے لیے یوم آزادی پر بہترین خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب افغان فورسز ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ تشدد میں کمی کی جائے اور سیاسی طور پر امن تشکیل ہو. پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران اعلیٰ سعودی فوجی حکام سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ عسکری تعاون اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے. جنرل باجوہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ایک ایسے وقت ریاض پہنچے جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے سعودی قیادت میں قائم اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کشمیر پر تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کرنے پر کی گئی تنقید کے بعد بعض حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ اسلام آباد اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے. لیکن پاکستانی حکام اس تاثر کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی اور گہرے ہیں. اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے، جسے آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں محمد جلیل. پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی حکومت نے اپنی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. حکومتی وزراء، مشیر اور معاونین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاسی، خارجہ، معاشی اور عوامی فلاح و بہبود میں اہم کامیابیوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے 2 سالہ دور میں ہمیں ملک کی تاریخ کی بدترین معیشت دی. کشمیر سے سعودیہ تک خارجہ پالیسی ناکام رہی. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور معاون خصوصی ثانیہ نشتر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پیش کی. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ ہم نے اندرونی و بیرونی دونوں محاذوں پر لڑنا ہے. ہمارے دشمن ہماری معیشت تباہ، نا امیدی، افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن اب ہم ایسے دور میں داخل ہو گئے کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سلامتی کونسل میں بھارت کی بھرپور مخالفت کے باوجود کشمیر کا مسئلہ ایجنڈے پر آیا. افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا.
یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں from part of the problem to part of the solution. Today we've been viewed as partners in peace. Pakistan aur Cheen ke jo darina taluqat hain unko mazid mustahkam kaise karna hai aur us shared objective ko aage leke kaise chalna hai aur uski ek zinda misal CPAC 2 hai.
وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ دو سال میں ہمیں بالاکوٹ، بھارت، کرونا اور کمزور معیشت جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت پر نااہلی کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لیکن اب کپتان کریس پر سیٹ ہو گیا، جو کہ اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے۔
جو سخت وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا، اور اب جتنی بھی، خاص طور پہ پچھلے ہفتے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ساری مثبت ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔
مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ بحرانی کیفیت سے نمٹا اور پھر معیشت میں استحکام لایا، حکومتی اخراجات کو کم، فوج کے اخراجات کو منجمد کیا، 5,000 ارب روپے کے قرضے واپس کیے، کرونا وائرس کے دوران 1,240 ارب روپے کا پیکج دیا۔
دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں، اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے، جو ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے، 2.8 ارب ڈالر، اور ایف بی آر کی کلیکشن 300 بلین ہوئی، جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک میں معاشی بدحالی، بے روزگاری، بھوک اور افلاس ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اس حکومت کو مختصر وقت میں بدترین ناکامی کا سامنا ہے، عوام سے کیے وعدے کی ہر حقیقت بے نقاب ہو رہی ہے۔
آج پاکستان کی عوام کے گھر 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، آج پاکستان کی عوام کے گھر روزگار نہیں ہے۔ پچھلے 2 سال میں ملک کو جس معاشی تباہی، بھوک اور افلاس کے دھانے پہ کھڑا کر دیا اس نالائق، نااہل اور چور ٹولے نے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ آج کا دن یوم تباہی کہلایا جا سکتا ہے، یہ حکومت مکمل تباہی لے کر آئی ہے۔
زرداری ان کو یہ کہتے رہے ہیں کووڈ کرائسس میں، کشمیر کے ایشو پر، ٹڈی دل کے ایشو پر، کہ آپ وزیر اعظم بنے، لیکن وزیر اعظم جو ہیں کٹ پتلی، وہ وزیر اعظم نہیں بنتے اپنا رول۔ اور اس لیے جو یہ سلیکٹڈ ہائبرڈ حکومت ہے، اس کی جو ناکامیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا آئینی کردار، اپنا پارلیمنٹ کا رول، اپنا جمہوری کردار وہ ادا نہیں کرتے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پیغام میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان حکومت کو آج حکومت کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 سالہ دور میں ہمیں ملکی تاریخ کی بدترین معیشت دی، کشمیر سے سعودیہ تک خارجہ پالیسی ناکام رہی، جمہوریت اور انسانی حقوق نشانہ رہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران اعلیٰ سعودی فوجی حکام سے ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ عسکری تعاون اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب بعض حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ سفارتکار کے بیان کی وجہ سے شاید اسلام آباد اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے، لیکن پاکستانی حکام اس تاثر کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی اور گہرے ہیں، اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
سعودی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان نے سعودی عرب کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس میں سعودی عرب اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات، خاص طور پر عسکری اور دفاعی امور، بشمول خطے کے استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ جنرل باجوہ پیر کو ایک ایسے وقت سعودی عرب پہنچے جب حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے معاملے پر اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے کردار کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر کے معاملے پر تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر خارجہ قریشی نے کہا تھا کہ اگر او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا کشمیر کے معاملے پر اجلاس طلب نہ کیا گیا تو ان کے بقول پاکستان ان اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کرنے پر مجبور ہو جائے گا جو ان کے بقول اس معاملے پر اسلام آباد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس بیان کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، لیکن پاکستانی حکام اس تاثر کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی اور گہرے ہیں، اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ حکومت نے بھارت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں و کشمیر سے متعلق کیے گئے اقدامات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے اور ان کے بقول او آئی سی نے بھی اس معاملے میں پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔
آپ دیکھیں گے اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے او آئی سی کا، اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں، اور حالیہ جو ہوا ہے جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا، ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی، اس اسٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے پوری او آئی سی کی طرف سے، اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو انہوں نے تسلیم کیا۔
پاکستان فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی امور کے تجزیہ کار امجد شعیب کا کہنا ہے اگر سعودی عرب کے ساتھ بعض معاملات پر اختلاف ہیں تو ان کے بقول ان کو دو طرفہ سفارتی سطح پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ امجد شعیب کے بقول اگرچہ پاکستان کی او آئی سی سے توقعات ضرور ہیں، لیکن ان کے بقول یہ معاملہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔
میں نے جیسے پہلے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر سعودی اس ایشو کو چھیڑیں گے تو جنرل باجوہ اس کے بارے میں بات کریں گے، ورنہ جنرل باجوہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس ایشو میں بات کرنے کا، کیونکہ انہوں نے یہیں بیٹھے پہلے ہی اس کو ایک نان ایشو قرار دے دیا تھا، اور میرے خیال سعودی امبیسڈر کو انہوں نے بتایا ہوگا۔ تو میرا اپنے اندازے کے مطابق تو یہ چیزیں کے جانے سے پہلے طے شدہ تھی کہ جناب نتھنگ آف دیٹ سارٹ، او آئی سی وغیرہ سے جو ہماری توقعات ہیں بالکل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں سعودی عربیہ کو بیک ڈاؤن کرنے لگے۔
اگرچہ پاکستان اور سعودی عرب کے حالیہ تعلقات کے بارے میں سعودی حکام کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان میں سابق سعودی سفیر علی آواز اسیری نے حال ہی میں عرب نیوز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت عام ہیں جو ان کے بقول ناکام نہیں ہو سکتے۔ سابق سعودی سفیر کے مطابق پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے بیان کے بعد ریاض اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیدا ہونے والے تناؤ کی اطلاعات میں ان کے بقول کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے کا خدشہ موجود ہے اور شہریوں کی جانب سے بے احتیاطی وبا کے دوبارہ پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ پاکستان میں کیسز بڑھنے اور کم ہونے کا انحصار شہریوں کے رویوں پر ہے۔ دوسری جانب قومی ادارہ برائے صحت نے کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کے کلینکل ٹیسٹ کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری لے لی ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کرونا کیسوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی آ رہی ہے، لیکن شہریوں کو ماسک کا استعمال کم نہیں کرنا چاہیے۔ بے احتیاطی کے باعث پاکستان میں دوبارہ پہلے جیسی صورتحال واپس آ سکتی ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر اور کرونا ایڈوائزری گروپ پنجاب کی رکن پروفیسر ڈاکٹر سومیا اقتدار کہتی ہیں کہ پاکستان بھر میں شہریوں کے موجودہ رویوں سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے کرونا وائرس کو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ لوگوں نے سیاحت کی غرض سے شمالی علاقوں کا رخ کیا ہوا ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سومیا اقتدار نے کہا کہ عالمی سطح پر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جہاں جہاں کرونا وائرس کے کیسوں میں کمی آئی ہے تو کافی سارے ملکوں میں بے احتیاطی کے باعث نئے کیسوں کی شرح میں تیزی دیکھنے میں بھی آئی ہے۔
دن کے دوران آپ کو انفیکشن ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو جس طرح لوگ اب پھیل رہے ہیں تو اگلے 15 دن جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کروشل ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آگے سے محرم بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی لوگوں کا انٹریکشن جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔
دوسری جانب قومی ادارہ برائے صحت نے کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے میں کلینیکل ٹیسٹ کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری لے لی ہے۔ این آئی ایچ اسلام آباد کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے ویکسین کینسینو بایو اینڈ بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی چائنا کی تیار کردہ ہے، جسے پہلے ہی روس، چین، چلی اور ارجنٹائن میں آزمایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سومیا اقتدار نے کہا کہ پاکستان میں اپنی تو کوئی ویکسین نہیں بن رہی، لہذا جو باہر کے ممالک سے ویکسین آ رہی ہے اس کے ٹرائل تیسرے مرحلے میں شروع ہونے والے ہیں۔
باہر کے ممالک میں ٹرائل ہو رہے ہیں، ان کے جو فیز 3 ٹرائل ہوتے ہیں جس میں ہیومن سیفٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف ممالک سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ چائنا پاکستان کو بھی اپنے ٹرائلز میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک یہ اٹس اے گڈ آئیڈیا، بیکاز جتنے بھی انٹرنیشنل ٹرائلز اگر آپ حصہ بنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنی پاکستانی پاپولیشن پہ اس ایفیکیسی کیسی ہے اور اس ویکسین کا کیا رزلٹ نکلے گا۔
ख्याल रहे। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसों की तादाद 289,823 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इस मौसमी मर्ज से हलाक होने वालों की तादाद 15 हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के 22 अमवात की मजमूई तादाद 6,190 हो गई है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के वाकयात में इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता हफ्ते नौशहरा में एक कम सिन बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। सवाबी में दो कम सिन बहनों की मुबैना फरोख समेत कई वाकयात से अवाम में तशवीश पाई जाती है। वजीर आला महमूद खान की हिदायत पर इन तीनों वाकयात में मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मगर हुकूमती इदारों की अदम दिलचस्पी और पहले से मौजूद कवानीन पर अमल दरामद न होने के बायस तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं। सूबाई असेंबली की एक खसूसी कमेटी ने तशद्दुद में मुलव्वस मुलजमान को सख्त से सख्त सजाएं देने की तजवीजें पेश की हैं, मगर अभी तक इन तजावीज को कानूनी हैसियत नहीं दी गई। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिनसी तशद्दुद के वाकयात में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले एक हफ्ते में नौशेरा में एक कमसिन बच्ची को जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल करने, सवाबी में दो कमसिन बच्चियों की फरोख्त और पेशावर के नवाही इलाके अचीनई के एक मदरसे के एक उस्ताद के हाथों एक बच्चे को बैटरी के शॉट के वाकयात सरफहरिस्त थे। हुक्काम का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर इन तीनों वाकयात में मुलव्वस मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए सरगर्म इमरान टक्कर ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत में कहा,
बुनियादी तौर पर तो इसका एक वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कवानीन और इदारे मौजूद है, लेकिन इन इदारों के अंदर जो मुतालिबा है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम का, तो वो सिस्टम अभी तक नहीं बन सका है। इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी फुकदान है। इन इदारों के किरदार पर उमूमी तौर पर अवाम में शऊर और आगाही की कमी भी।
पिछले साल तशद्दुद के इस किस्म के वाकयात रोनुमा होने के बाद सूबाई असेंबली की स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी की सरबराई में बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज के कानून मुजरिया 2010 पर असरनो गौर और तब्दीलियों के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट पिछले 6 जुलाई को हुकूमत के हवाले की गई है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर समेरा शम्स का कहना है,
हमारी ट्रायल कमीशन की मीटिंग थी, उसमें सभी सारे कमीशन के मेंबरान को बताया कि रिपोर्ट असम्बली में पेश हो चुकी है और अब असम्बली वो रिपोर्ट असम्बली से रेडे डिपार्टमेंट को मार्क होगा, डिपार्टमेंट फिर वो अमेंडमेंट बिल में इंक्लूड करके ड्राफ्ट बना के कैबिनेट को भिजवाएगा, कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो फिर असम्बली में ले होगा टू बी पास आउट।
2010 में बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए कानून की मंजूरी के बाद 12 अजला में अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए अफ़ाल यूनिसेफ के तआवुन से खुसूसी यूनिट्स कायम किए गए थे, मगर ये दफातर मार्च 2009 में बंद किए गए। जून 2019 में इन दफातर की बहाली के लिए 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम फराहम करने के बावजूद अभी तक ये दफातर बहाल नहीं हुए हैं। बच्चों के हुकूक के कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर एजाज खान ने कहा,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा एक सेटअप है जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था 2011 से। हमने 30,474 बच्चे और बच्चियों को जो कि रिस्क पर थे उनकी केसेस को फैसिलिटेट किया है। तो बेसिकली वो एक फुल फ्लिज जो है हमारा प्रोग्राम है उस सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ऑलरेडी बजट एलोकेट कर दिया है। रिसेंटली हमने पोजीशन जो है वो एडवर्टाइज कर दी है और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंट पोजीशन है उनको जल्द अज जल्द फिल किया जाए।
एक गैर सरकारी इदारे साइल के आदाद शुमार के मुताबिक 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के 2,846 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 778 बच्चों के अगवा के अलावा 604 के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात भी शामिल है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
जनूबी दिल्ली की मुस्लिम अक्सरियती कॉलोनी शाहीन बाग एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसकी वजह CAA मुखालिफ धरना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर धरने में शामिल बाज़ अफराद के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की खबर है। मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि शाहीन बाग के मुजाहरीन BJP में शामिल हो गए हैं, जबकि मुजाहरीन के मुंतजमीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि BJP ज्वाइन करने वालों का मुजाहरे से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि शहजाद अहमद, जिनका नाम बार बार आ रहा है, शाहीन बाग के रिहायशी بھی نہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
جن 50 افراد نے دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا اور قومی نائب صدر شیام جاجو کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ان میں ایک سماجی کارکن شہزاد علی کے علاوہ ماہر امراض نسواں ڈاکٹر مہرین اور عام آدمی پارٹی کی سابق کارکن تبسم حسین شامل ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شاہین باغ کے شہریت مخالف دھرنے کے معروف چہرے ہیں. اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے ترجمان اور رکن اسمبلی سورب بھاردواج نے ایک نیوز کانفرنس کر کے الزام عائد کیا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ شاہین باغ دھرنے کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ تھا. انہوں نے یہ دلیل دی کہ بی جے پی نے دہلی اسمبلی کا انتخاب شاہین باغ کے ایشو پر لڑا اور اس کا اسے فائدہ پہنچا. بی جے پی نے اس الزام کی تردید کی ہے. دہلی بی جے پی کے ترجمان سید یاسر جیلانی نے کہا کہ عام آدمی پارٹی مسلمانوں کی حمایت کھو رہی ہے اس لیے وہ ایسا الزام لگا رہی ہے. میڈیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ شاہین باغ دھرنے کے قائد تھے یا اس میں سرگرم تھے. اس سلسلے میں شہزاد علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کی مانند وہ بھی اس مظاہرے کا حصہ تھے لیکن انہوں نے بی جے پی کیوں جوائن کی, اس بارے میں ان کا کہنا ہے.
ہمارے سماج میں جو ایک ماحول ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کی دشمن ہے, بی جے پی مسلمانوں کی دشمن ہے. 70 سالوں سے ووٹ ہم کانگریس کو دیتے آ رہے ہیں اور دشمن ہمارے سماج میں جو ہے نا وہ بی جے پی کو بتایا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم جوائن کرتے ہیں بی جے پی کو اور تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ بی جے پی ہماری دوست ہے یا دشمن ہے.
دھرنے کے منتظمین اس سے انکار کرتے ہیں کہ شہزاد اور ان کے ساتھی مظاہرے کا حصہ تھے. منتظمین میں سے ایک سید تاثیر احمد نے وی او اے کو بتایا کہ شہزاد کو اسٹیج پر بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا.
آپ بتا دیجئے جب پروٹیسٹ شروع ہوا کچھ دن کے بعد ہی پولیس کی طرف سے نوٹسز بھیجے گئے ہزاروں لوگوں کو, کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس آیا؟ نہیں آیا. جب پروٹیسٹ جس دن 24 مارچ کو ہٹایا گیا اس دن بھی وہ موقع پہ موجود تھا لیکن پولیس نے اس کو اریسٹ نہیں کیا. اگر وہ پروٹیسٹر ہوتا تو اس کو بھی اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا. جہاں پر وہ ڈی سی پی اور جہاں جوائنٹ سی پی کھڑا تھا وہاں وہ کھڑا تھا.
سید تاثیر کا دعویٰ ہے کہ شہزاد کے پہلے سے ہی بی جے پی رہنماؤں سے تعلقات تھے اور انہوں نے ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے بی جے پی جوائن کی ہے. دھرنے میں پیش رہنے والی خواتین کا بھی کہنا ہے کہ شہزاد کا دھرنے کی قیادت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں بہت سے شرکا کی مانند وہ بھی دھرنا گاہ پر آیا کرتے تھے. بی جے پی کی ایک ترجمان نگہت عباس کہتی ہیں کہ شہزاد مظاہرے میں کبھی شامل نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کے مخالف تھے, وہ دھرنا ختم کرنے پر زور ڈالتے تھے. منتظمین میں سے ایک اور ذمہ دار حاجی عارف سیفی کا کہنا ہے کہ شہزاد شاہین باغ کے نہیں بلکہ قریبی کالونی جسولا کے رہائشی ہیں. وہ بھی مظاہرے میں شہزاد اور ان کے ساتھیوں کی شمولیت سے انکار کرتے ہیں. انہوں نے عام آدمی پارٹی کے الزام کی تردید کی اور کہا کہ سلسلے میں بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں اس کی وضاحت کی جائے گی.
بلکہ سورج بھاردواج نے جو عام آدمی پارٹی کے اسپوک پرسن نے جو کل بیان دیا ہے وہ گھور نندنیہ ہے اور اس نے پوری عوام کی ایک طریقے سے شاہین باغ کے پروٹیسٹروں کی بےعزتی کری ہے. اس کے لیے ہم کیجریوال سے معافی کے طلبگار ہیں کہ یا تو معافی مانگے یا ان سے ریزائن دلوائے.
منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر حکومت نے دوبارہ سی اے اے اور این آر سی نافذ کرنے کا اعلان کیا تو ایک بار پھر دھرنا دیا جائے گا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کی سابق خاتون اول مشیل اوباما نے صدر پر تنقید کرتے ہوئے آئندہ صدارتی انتخاب میں ان کے متوقع ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کو اہل رہنما قرار دیا. پیر کو شروع ہونے والے ڈیموکریٹس کے 4 روزہ قومی کنونشن کے پہلے روز اپنے کلیدی خطاب میں سابق خاتون اول نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور الزام لگایا کہ وہ امریکہ کو درپیش معاشی اور سماجی مسائل سے نبرد آزما ہونے میں ناکام رہے. ڈیموکریٹک پارٹی جمعرات تک جاری رہنے والے اپنے اس 4 روزہ کنونشن کے دوران سابق نائب صدر جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر اپنا صدارتی اور سینیٹر کاملا ہیرس کو نائب صدر کا امیدوار نامزد کرے گی. جو بائیڈن اور سینیٹر کاملا ہیرس نومبر 2020 میں ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس کا مقابلہ کریں گے، جو مسلسل دوسری مدت کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون میں انتخابی مہم کے دوران ریاست اوکلاہوما کا دورہ کیا تھا۔ پیر کو کنونشن کے پہلے روز کے اختتام پر نشر کیا جانے والا مشیل اوباما کا کلیدی خطاب پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ منیپولس کے ہوائی اڈے پر پیر ہی کے روز اپنے حامیوں سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر سن رہے ہوں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گرم جوشی نہیں ہوگی۔ پیر کو ڈیموکریٹ کنونشن کے پہلے روز صدر ٹرمپ نے بھی مصروف دن گزارا اور ریاست مینیسوٹا اور وسکانسن میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ دونوں مقامات پر اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے انتخابات میں اپنے متوقع حریف جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کرونا کی وبا کے باعث ریپبلکنز نے بھی 24 اگست سے ہونے والے اپنے 4 روزہ کنونشن کی بیشتر تقریبات آن لائن منتقل کر دی ہیں۔ ریپبلکنز اپنے اس کنونشن میں صدر ٹرمپ اور مائک پینس کو باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب میں اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ ٹریبیونل کے ایک جج کے مطابق ٹریبیونل کے جج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگرچہ شام اور حزب اللہ سابق لبنانی وزیر اعظم کو ہٹانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، تاہم 2005 میں رفیق الحریری کے قتل میں ان دونوں کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ جج بیروت کے واٹر فرنٹ کے نزدیک ہونے والے بم دھماکے کے 4 ملزمان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا رہے تھے، جس میں رفیق الحریری اور ان کے قافلے میں شامل 21 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لبنان کی حکومت کی درخواست پر لبنان کے لیے خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران 297 گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے اور 3000 کے لگ بھگ شہادتیں پیش کی گئیں۔ ججوں نے کہا کہ یہ بات کسی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یہ دھماکہ ایک خودکش بمبار نے کیا تھا، تاہم وہ مذکورہ خودکش بمبار کی شناخت نہیں کر پائے۔ استغاثہ نے شہادتیں پیش کرتے ہوئے اس بات کے تکنیکی پہلو اور مدعیان کے فون ریکارڈ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملزمان کئی ہفتوں تک رفیق الحریری کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے، جس کے بعد انہوں نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی اور پھر سازش تیار کرنے والوں کی شناخت پوشیدہ رکھنے کی حکمت عملی تیار کی۔ دوسری جانب وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ پیش کیے گئے ثبوت حالات کے مطابق گھڑے گئے ہیں اور ڈیٹا ناقابل اعتبار ہے۔ سزا دیے جانے کی صورت میں 4 ملزمان کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ رفیق الحریری کے صاحبزادے اور سابق وزیر اعظم سعد الحریری مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے خاص طور پر جہاز کے ذریعے ہیگ پہنچے تھے۔ ان کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ مقدمے کا مکمل فیصلہ سننے کے بعد ہی بیان جاری کریں گے۔ مالیہ کے دارالحکومت مغدیشو کے ایک معروف ساحل پر واقع ہوٹل پر شدت پسند تنظیم الشباب کے حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ سادیہ زیب رانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
حکام کے مطابق مغدیشو کے مشہور لیڈو بیچ پر واقع ایلیٹ ہوٹل کے باہر اتوار کی شام خودکش کار بم حملہ ہوا تھا، جس کے بعد 4 مسلح افراد ہوٹل میں داخل ہو گئے تھے۔ حکام اور عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہوٹل پہنچے اور جوابی کارروائی کر کے 4 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق اسماعیل مختار نے بھی سیکیورٹی اداروں کی جوابی کارروائی میں تمام حملہ آوروں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان کے مطابق سیکیورٹی دستوں نے اپنی کارروائی کے دوران ہوٹل میں پھنسے 200 سے زیادہ افراد کو عمارت سے بحفاظت نکالا، جن میں سابق وزیر اور ہوٹل کے مالک عبداللہی محمد نور بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں 18 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ صومالیہ کی صحافیوں کی یونین کے سربراہ محمد ابراہیم مولمو بھی حملے کے وقت ہوٹل کے باہر موجود تھے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ وہ اور ان کے دوست عبدالرزاق عبدی ہوٹل کے باہر بیٹھے تھے جب پہلے کار میں دھماکہ ہوا اور پھر حملہ آوروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے دوست عبدالرزاق عبدی بھی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ حملے کی ذمہ داری صومالیہ میں سرگرم شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کر لی ہے، جو اس سے قبل بھی صومالیہ میں سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر دہشت گرد حملے کرتی رہی ہے۔ صومالیہ کی حکومت اور افریقی یونین کی فورسز نے صومالیہ کے بڑے شہروں میں اس دہشت گرد گروہ کی سرگرمیوں پر تو بہت حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن ملک کے دہی علاقوں کے بڑے حصے پر اب بھی اس کا کنٹرول ہے اور یہ تنظیم ان علاقوں میں مہلک حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں مزید 15 اموات اور 617 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی کل تعداد پاکستان میں 6190 تک پہنچ گئی۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 876 مریض دم توڑ گئے۔ ملک بھر میں 55,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ، برازیل اور بھارت بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ افغان وزارت صحت نے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 43 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے ساتھ ملک میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 37,719 ہو گئی۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,381 بتائی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے نوجوان آبادیوں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر برائے مغربی بحر الکاہلی علاقہ ڈاکٹر تاکیشی کاسائی نے ایک ورچوئل پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کرونا وائرس کی وبا میں بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اور 20, 30 اور 40 کی دہائیوں کی عمروں کے حامل افراد اس وبا کے تیزی سے پھیلنے کا محرک بن رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ صورتحال مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں بسنے والے 1,40,00,000,000 لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کاسائی کا کہنا تھا کہ مذکورہ عمروں کے بیشتر افراد کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کووڈ 19 سے متاثر ہو چکے ہیں، کیونکہ ان میں ظاہر ہونے والی علامات معمولی ہوتی ہیں اور جو وہ انجانے میں یہ وائرس دوسروں کو منتقل کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح عمر رسیدہ بیمار طویل عرصے تک دیکھ بھال کے محتاج گنجان آباد شہروں میں رہنے والے اور کم سہولتوں کے حامل دیہی علاقوں کے مکینوں میں اس وائرس کی تیزی سے منتقلی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ڈاکٹر کاسائی کے اس بیان سے چند ہی گھنٹے قبل نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی نے کووڈ 19 کے دوبارہ سر اٹھانے کے باعث کلاسیں منسوخ کر دی تھی۔ یہ یونیورسٹی امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس یونیورسٹی میں موسم خزاں میں سیمسٹر کی کلاسوں کا اجرا کیا گیا تھا، جنہیں اب واپس آن لائن کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک مسودہ قانون زیر غور ہے، جس کے تحت گوگل اور فیس بک جیسی بڑی ڈیجیٹل کمپنیوں کو اپنی ویب سائٹس پر خبریں شائع کرنے کے لیے آسٹریلیا کے ذرائع ابلاغ کے اداروں کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل تفصیل بیان کرتے ہیں۔
گوگل نے متنبع کیا ہے کہ اگر خبروں کے مواد کی اشاعت کا معاوضہ ادا کرنا پڑ گیا تو اس سے آسٹریلیا کے لوگوں کی ذاتی معلومات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ مسودہ قانون گزشتہ ماہ تیار کیا گیا ہے، اس سے قبل آسٹریلیا کی حکومت اور امریکہ کے بڑے ٹیکنالوجی کے اداروں فیس بک اور گوگل کے درمیان مہینوں تک مذاکرات ہوتے رہے جو بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ پیر کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے گوگل کی مینیجنگ ڈائریکٹر میلانی سلوا نے کھلا خط آن لائن پوسٹ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو آسٹریلوی عوام کا ذاتی ڈیٹا بڑی میڈیا کمپنیوں کے پاس چلا جائے گا، اس سے ان کی سرچ کرنے کی درجہ بندی خود بخود بڑھ جائے گی۔ سلوا نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ گوگل اور یوٹیوب جو خدمات مفت دیتا ہے ان پر ضرب پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں آسٹریلیا کے لوگوں کو ایسی خدمات حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنا ہوگی۔ آسٹریلیا کے مسابقت اور صارفین کے کمیشن کے سربراہ راڈ سمز نے گوگل کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے گمراہ کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون میں یہ نہیں کہا گیا کہ گوگل کسی صارف کی ذاتی معلومات دوسرے کے حوالے کرے یا تلاش کرنے کی خدمات کا معاوضہ طلب کرے۔ گوگل کی عہدیدار کا یہ کھلا خط ایک ایسے وقت پوسٹ کیا گیا ہے جب اس مجوزہ قانون کے بارے میں عوام سے مشورہ کیا جا رہا ہے اور ان کی رائے معلوم کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی برس سے آسٹریلیا کی میڈیا کمپنیوں کو کم اشتہارات مل رہے تھے، جبکہ بہت سے اشتہارات گوگل اور فیس بک جیسی بڑی کمپنیوں کو ملنے لگے ہیں، اور اس طرح آسٹریلوی ذرائع ابلاغ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سن 2020 امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے 4 روزہ قومی کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے 4 روزہ کنونشن کا آغاز 24 اگست سے ہوگا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ کی سابق خاتون اول مشیل اوباما نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آئندہ صدارتی انتخابات میں ان کے متوقع ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کو اہل رہنما قرار دیا ہے۔ پیر کو شروع ہونے والے ڈیموکریٹس کے 4 روزہ قومی کنونشن کے پہلے روز اپنے کلیدی خطاب میں سابق خاتون اول نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور الزام لگایا کہ وہ امریکہ کو درپیش معاشی اور سماجی مسائل سے نبرد آزما ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ مشیل اوباما نے کرونا کی جاری وبا سے مقابلے کی ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی پر بھی تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ انہوں نے ان بین الاقوامی اتحادوں سے منہ موڑ لیا جنہیں سابق حکومتوں نے تشکیل دیا تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی جمعرات تک جاری رہنے والے اپنے اس چار روزہ کنونشن کے دوران سابق نائب صدر جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر اپنا صدارتی اور سینیٹر کاملا ہیرس کو نائب صدر کا امیدوار نامزد کرے گی۔ جو بائیڈن اور سینیٹر کاملا ہیرس نومبر سن 2020 میں ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس کا مقابلہ کریں گے جو مسلسل دوسری مدت کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون میں انتخابی مہم کے دوران ریاست اوکلاہاما کا دورہ بھی کیا تھا۔ واضح ہے کہ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہر صدارتی انتخاب سے قبل اپنے اپنے امیدواروں کا باضابطہ اعلان بڑے بڑے کنونشنز میں کرتی ہیں۔ کئی روز تک جاری رہنے والے ان کنونشنز میں ملک بھر سے پارٹی رہنما اور ہزاروں کارکن شریک ہوتے ہیں۔ تاہم کرونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ اضافے کے بعد ڈیموکریٹس نے اس بار اپنا چار روزہ کنونشن بڑی حد تک ورچوئل یعنی آن لائن کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں کئی مقررین براہ راست جبکہ بعض مقررین کی پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریریں پیش کی جائیں گی۔ پیر کو کنونشن کے پہلے روز کے اختتام پر نشر کیا جانے والا مشیل اوباما کا ابتدائی خطاب بھی پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ پیر کو منیاپولس کے ہوائی اڈے پر اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گرم جوشی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف پیر کو صدر ٹرمپ نے بھی مصروف دن گزارا اور ریاست منیسوٹا اور وسکانسن میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ دونوں مقامات پر اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے انتخابات میں اپنے متوقع حریف جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں بائیں بازو کے فاشسٹوں کی کٹپتلی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ نومبر کے انتخابات میں ڈیموکریٹس کی کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کے دروازے تارکین وطن کے لیے دوبارہ کھل جائیں گے اور معیشت تباہ ہو جائے گی۔ صدر نے دعویٰ کیا کہ اگر بائیڈن صدر بن گئے تو امریکہ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بقول بائیڈن اور ان کے ساتھ نائب صدر کی امیدوار سینیٹر ہیرس جرائم کی حامی اور پولیس کی مخالف ہیں۔ کرونا کی وبا کے باعث ریپبلکنز نے بھی 24 اگست سے ہونے والے اپنے چار روزہ کنونشن کی بیشتر تقریبات بھی آن لائن منتقل کر دی ہیں۔ ریپبلکنز اپنے اس کنونشن میں صدر ٹرمپ اور مائک پینس کو باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب میں اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ جمعرات کو جو بائیڈن کنونشن کے آخری روز ریاست ڈیلیور میں واقع اپنی رہائش گاہ سے پارٹی کی نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کرنے کا اعلان اور کنونشن سے اختتامی خطاب کریں گے۔ ادھر صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے اگلے مرحلے میں منگل کو ریاست ایریزونا کا دورہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کو جب بائیڈن ڈیموکریٹ کنونشن سے خطاب کر رہے ہوں گے تو صدر ٹرمپ ریاست پینسلوینیا کے شہر اسکرینٹن میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ کہ پیر کے روز ہونے والے دونوں جلسوں میں صدر ٹرمپ کے خطابات کا مرکزی موضوع جو بائیڈن اور بطور نائب صدر ان کی پالیسیاں رہیں جنہیں صدر نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہی جلسوں میں صدر ٹرمپ نے اپنے 3.5 سالہ دور صدارت کی کارکردگی کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ وہ دوبارہ منتخب ہو کر کامیابی کا سفر جاری رکھیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کے بنائے ہوئے شوگر کمیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی رپورٹ کالعدم قرار دے دی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ اس فیصلے کے مضمرات کیا ہوں گے۔ پیش خدمت ہے رپورٹ۔
سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے قائم کردہ شوگر کمیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اس کی رپورٹ کو کل عدم قرار دیا ہے۔ یہ حکم شوگر ملز مالکان کی جانب سے حکومت کے مقرر کردہ اعلی اختیاراتی شوگر کمیشن کے قیام اور اس کی جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ کے خلاف دائر کردہ ایک درخواست پر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے قیام اور اس کے کام میں قوانین کو نظر انداز کیا گیا اور کمیشن کا نوٹیفیکیشن بر وقت جاری نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس فیصلے اور اس کے عمومی اور سیاسی مضمرات کے بارے میں کراچی کے ایک صحافی جمال خورشید سے، جو کورٹ کے امور کی رپورٹنگ کرتے ہیں، سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے قانون دان بیرسٹر علی ظفر سے گفتگو کی۔ اس فیصلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جمال خورشید نے بتایا کہ شوگر مل مالکان نے اپنی درخواست میں ایک اور الزام بھی عائد کیا تھا۔
اس میں انہوں نے ایک اور الیگیشن یہ لگایا تھا کہ اس میں 22 ممبران شامل کیے گئے ہیں اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اختیار نہیں تھا، یہ رولز آف بزنس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ رولز آف بزنس جو ہے اس کے مطابقت نہیں رکھتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اسے ایگری کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کورٹ نے یہ اب ڈائریکشن دے دی ہے ان تمام اپنے جو ایجنسیز ہیں، جو تحقیقاتی ایجنسی ہے جس میں نیب ہے، ایف بی آر ہے اور ان سب کو کہا ہے کہ انڈیویجلی اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں، مطلب آزادانہ طور پہ تحقیقات۔ چیئرمین نیب کو انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس میٹر کو اکاؤنٹیبلٹی جو نیشنل احتساب آرڈیننس ہے اس کے تحت ڈیٹرمن کریں گے کہ ایکٹ آف کرپشن اس معاملے میں شوگر کمیشن کے جو پوائنٹ اٹھائے گئے تھے جس کی بنیاد پہ کمیشن بنا تھا وہ، اور انشور کریں گے کہ ڈیو پروسیس آف پٹیشنر کا جو انکوائری ہے اس میں ان کو ملے۔
اس فیصلے کے سیاسی اثرات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سلمان عابد کا کہنا تھا،
دیکھیے پہلی بات آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس شوگر ایسوسی ایشن کے اوپر جب اپنا فیصلہ پہلے ان کو اسٹے آرڈر دیا تھا تو وفاقی حکومت نے بھی اور خود عمران خان نے بھی اپنی ریزرویشن شیئر کی تھی اور کچھ اس قسم کا تاثر دیا تھا کہ جو احتساب ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں قانونی پیچیدگیاں اور قانونی رکاوٹیں آڑے آ جاتی ہیں۔ اب اس وقت ایک بڑا پریشر عمران خان صاحب کے اوپر یہ پولیٹیکلی بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ شوگر ایسوسی ایشن یا شوگر کے اندر جن لوگوں نے برہان پیدا کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک اکاؤنٹیبلٹی کریں، سخت احتساب کریں، ان لوگوں کی باس پرس کریں، جواب دہ بنائے۔ تو اس موقع پر دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کا آنا جو ہے اس کی تین پولیٹیکل امپلیکیشن ہیں۔ ایک پولیٹیکل امپلیکیشن تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں اس میں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور بار بار جیسے اب سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا وہی ان لیگل تھا، وہی قانونی طریقے سے نہیں بنایا گیا، اس میں قانونی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، تو ایگزیکٹو کے اتھارٹیز جو ہے اس کو چیلنج کرنے کی بات آ رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل امپلیکیشن کے اوپر ہوگا کہ عمران خان صاحب یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ بہت سے وزراء جو ہیں وہ بار بار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جس قسم کا احتساب کرنا چاہتے ہیں اس میں نظام ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اب وہ براہ راست تو جوڈیشی کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن جب وہ نظام کہتے ہیں تو ہمارے یہاں نظام سے مراد یہ جاتی ہے کہ اس میں جوڈیشی بھی آ جاتی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، اس میں اسٹیٹ کے باقی انسٹیٹیوشن بھی آ جاتے ہیں، تو وہ اس کو کیا چیلنج کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب شوگر مالکان کے خلاف کام کرنا چاہتے تھے، اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے، ان کی جو مورل پوزیشن ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی، اور جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ایک بڑا گراؤنڈ مل جاتا ہے حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ جو حکومت کا سارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے۔
پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی ظفر سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کمیشن کو غیر قانونی قرار دیے جانے اور اس کی رپورٹ کو کل عدم قرار دینے کے بعد اب حکومت کا کیا موقف ہے اور حکومت اس بارے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو انہوں نے کہا،
جی دیکھیں جہاں تک تو کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق تھا، ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ جو کمیشن کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ بالکل قانون کے مطابق تھی، لیکن بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تو حکومت کے پاس یہ حق ہے کہ ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ تک۔ معاملہ آفٹر آل سپریم کورٹ نے ہی فائنل فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ اپنا اپنا کام کرے تو جو افیکٹ ہے اس کا اس کو ختم نہیں کیا.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے اس کے کچھ؟
جی دیکھیے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو اس کے نہیں ہوں گے کیونکہ میری نظر میں تو حکومت کے پاس کمیشن بنانے کا حق ہے اور حکومت نے اپنا کام کیا. اب اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ غیر قانونی تھا تو اس کا یہی علاج ہے کہ ہم اپیل کریں, کیونکہ یہ قانونی ایشو ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ایشو تو ہے نہیں کمیشن بنانا یا نہ بنانا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال عوام کو شوگر کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا
مستقبل میں آنے والی ہے پوزیشن, اس کے لیے تو حکومت نے اب مانیٹرنگ شروع کر دی ہے اور جو سٹیپس لینے تھے تاکہ کل کو مزید ایسی بات نہ ہو تو اس چیز کے لیے جو اقدامات تھے وہ تو حکومت نے لے لیے. سو عوام کو تو انشاءاللہ اس کا ریلیف ملے گا ضرور.
یہ تھے پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بلوچستان کی ایک خاتون فلم ساز رانی واحدی کیمرے کو اپنی طاقت بنا کر ان افراد کی کہانیاں لوگوں تک پہنچا رہی ہیں جو عام طور پر میڈیا کی توجہ حاصل نہیں کر پاتے. کوئٹہ سے رانی واحدی کی کہانی مرتضی زہری کی زبانی.
صبح بلوچستان کے مختلف حصوں میں بسنے والوں کی زندگی کیسی ہے دنیا جان سکے, اس کے لیے رانی واحدی نے کیمرہ ہاتھ میں تام لیا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی کہانیاں خود منظر عام پر لا سکیں. رانی کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور وہ پچھلے 12 سالوں کے دوران انسانی حقوق سمیت مختلف موضوعات پر مختصر دورانیے کی تقریباً 30 فلمیں بنا چکی ہیں.
بچپن سے مجھے بہت فلموں کے شوقین تھی, فلمیں دیکھتی تھی, مختلف ایکٹر ایکٹریس مجھے پسند بھی تھے اور ان میں میں اپنے آپ کو دیکھتی تھی. تو آہستہ آہستہ جب میں بڑی ہو گئی تو مطلب پتہ بھی چل گیا صرف اسکرین میں جو لڑکی لڑکا آتے وہ نہیں ہوتے, بہائنڈ دا اسکرین بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک فریڈم کے نام سے ایک شارٹ فلم بن رہا تھا جس میں میں ان کے ساتھ مل کے وہ فلم بنایا اور 2008 سے اب تک کئی درجن ڈاکیومنٹری اور شارٹ فلمز بنائی.
وسائل کی کمی نے بلوچستان میں ویسے ہی فلم سازوں کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. رانی کہتی ہیں کہ جب کیمرہ تامے ایک عورت سڑک پر نکلتی ہے تو اسے بہت سی چھپتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
فیمیل فلم میکر ہو کے جب یا جرنلسٹ ہو کے جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر لوگ عجیب سے دیکھتے ہیں آپ کو, کہ آپ کو خود عجیب سا فیل ہوتا ہے, دوپٹہ صحیح کرتے ہو, بار بار دامن ٹھیک کرتے ہو کہ شاید میرے کچھ غلط ہوا ہے میرے ساتھ کہ لوگ مجھے دیکھ رہے. ایکچولی ان کا دیکھنے کا یا ان کو سرپرائز ہونے کا یہ ہے کہ یہ کون ہے کہ آیا ہے فلم بنانے کے لیے, یہ چیز ہے ہی نہیں ہے بلوچستان میں.
رانی کی نظر میں فلم ہی خواتین کے بارے میں رویوں کے بدلنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں.
میرا پروجیکٹ ہانر کلنگ پہ ہے جو کہ اس حوالے سے تھوڑا سا ٹف ہے کام کرنا بلوچستان میں, بٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ.
معاشی معاشرتی اور تکنیکی رکاوٹوں کے باوجود رانی اپنی نظر سے بلوچستان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. انہیں یقین ہے کہ ایک دن اس راہ پر ان کے ساتھ اور بھی بہت سی خواتین ہوں گی. مرتضی زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور اب کھیلوں کی خبریں سعدیہ زیبرانجہ پیش کرتی ہیں.
آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ایرن فنچ نے کہا ہے کہ دورہ انگلینڈ کے دوران بایو سیکیور ماحول میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کو مانیٹر کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کو یقینی بنانا چاہتا ہے. کرونا بحران کے وقت ہونے والے اس دورے میں کھیلوں سے وابستہ نفسیاتی ماہرین کی ایک ٹیم بھی انگلینڈ کے دورے پر ٹیم کے ہمراہ جا رہی ہے جو تمام کھلاڑیوں سے رابطے میں ہے. آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے سخت بایو سیکیور ماحول میں کھیلنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. آسٹریلیا کی ٹیم اتوار کو انگلینڈ روانہ ہوگی. اس دورے کے دوران وہ 3 T20 اور 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی. آسٹریلوی ٹیم کو یہ دورہ جولائی میں کرنا تھا, تاہم کرونا وائرس کی وبا کے سبب اسے ملتوی کر دیا گیا تھا. آسٹریلوی ٹیم لگ بھگ 6 ماہ بعد اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلے گی. سخت بایو سیکیور انتظامات کے سبب آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے ہوٹل میں طویل مدت تک سب سے الگ تھلگ رہنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. میڈیا نمائندوں سے آن لائن کانفرنس کے دوران کپتان ایرن فنچ نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے بایو سیکیور ماحول میں رہنے کا معاملہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور کھلاڑیوں کی اس دوران سخت نگرانی کرنا ہوگی. انہوں نے دورہ انگلینڈ کے لیے منتخب ہونے والے کھلاڑیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بایو سیکیور ماحول اور کرنتینا میں قیام کے دوران آنے والے مسائل کا سامنا کریں تاکہ وبائی مرض کی موجودگی میں بھی بین الاقوامی کرکٹ جاری رہے. تمام کھلاڑیوں کو بایو سیکیور ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا. فنچ کے بقول, میں آسٹریلیا کے نقطۂ نظر سے بخوبی واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ اس حوالے سے کام جاری ہے جس کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے. دورہ انگلینڈ کے بعد بعض آسٹریلوی کھلاڑی انڈین پریمیئر لیگ یعنی آئی پی ایل کھیلنے کے لیے متحدہ عرب امارات جائیں گے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے کرونا وائرس کی موجودگی کے باعث کھیلوں کی سرگرمیوں کو تماشائیوں کے بغیر جاری رکھنے کا عزم کر رکھا ہے. اس سلسلے میں اب تک ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کی ٹیمیں انگلینڈ کا دورہ کر چکی ہیں اور پاکستان کی ٹیم بھی انگلینڈ میں موجود ہے. بین الاقوامی کرکٹ کے لیے کھلاڑیوں کے ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی ہے. گراؤنڈ میں بھی کھلاڑیوں کے لیے سخت ہدایات ہیں. کھلاڑیوں کو دورے سے قبل کرنتینا میں بھی رہنا لازم ہے. سادیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مشرق وسطی کے لیے یو ایس ایڈ کے معاون منتظم مائیکل ہاروے نے خالیہ انٹرویو میں کہا کہ مشرق وسطی کے علاقے میں کووڈ سے نمٹنے کے لیے امریکی کانگریس نے بڑی فیاضی کے ساتھ امداد میں زبردست طریقے سے رد و بدل کیا ہے. یو ایس ایڈ اور محکمہ خارجہ نے مل کر امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے $205 ملین سے زیادہ دیے ہیں, جو دنیا بھر میں اس عالمگیر وبا سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی طرف سے $1.5 ارب کی امداد کے وعدے کا حصہ ہے. اس امداد کا خاص تعلق حکومتوں, بین الاقوامی تنظیموں اور غیر سرکاری اداروں کی اس بات میں مدد کرنا ہے کہ وہ صحت عامہ سے متعلق آگہی کو بہتر بنانے, صحت کی دیکھ بھال کی سہولتوں کی بہتر نگرانی کرے اور لیبارٹریوں اور بیماریوں پر نظر رکھنے کا کام اور تیزی سے ان پر رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکیں. معاون منتظم ہاروے نے کہا کہ کووڈ 19 سے مقابلے کے لیے فنڈز مشرق وسطی کے تقریباً تمام ملکوں تک پہنچ گئے ہیں. مسٹر ہاروے نے اس بات پر زور دیا کہ لیبیا, یمن, عراق اور شام میں تنازعات کی وجہ سے علاقے کے ممالک جبکہ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں, صحت سے متعلق ان کے اپنے نظام میں اس عالمگیر وبا کے تدارک کے لیے دراصل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم اس کے لیے بھی بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے صحت کی دیکھ بھال اور اس کے نظام کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ امداد دی ہے اور انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے. سیاسی قیادت نے بھی سنجیدگی سے کام کیا ہے, جس کا مظاہرہ ہم نے چند دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا ہے. اب ہم جس بات پر صحیح معنوں میں پریشان ہیں وہ بندش کی وجہ سے اس کی اقتصادی قیمت چکانے کا ہے. تیزی سے اقتصادی نمو میں مدد دینے کے لیے بحالی پر ہماری نظر ہے کہ اسے کس طرح انجام دیا جائے. معاون منتظم ہاروے نے اس جانب توجہ دلائی کہ کرونا وائرس کا ہلاکت خیز پھیلاؤ جب شروع ہوا تو مشرق وسطی کے ایک ملک نے امداد کی امریکی پیشکش سے انکار کر دیا. اسے ایران نے رد کیا تھا. یہ المناک اور دل گرفتہ بات ہے کہ ایرانی عوام کو کووڈ سے اتنی سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے. یہ ایسا ملک ہے جو کثیر نسلی خاندانوں پر مشتمل ہے اور دنیا بھر میں ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کثیر نسلی خاندانوں کو خاص طور پر سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے. لہذا ہم اس پر بدستور نظر رکھیں گے اور ہم مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. امریکی حکومت نے کووڈ 19 کی عالمگیر وبا کے مقابلے کے لیے $25 ارب مختص کیے ہیں اور اس نے تہیا کر رکھا ہے کہ وہ اس بیماری کے مقابلے کے لیے عالمی کوششوں میں بدستور پیش رہے گا. معاون منتظم ہاروے نے کہا ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ ہمیشہ مدد فراہم کرتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک ایریا کے قریب یکے بعد دیگرے متعدد راکٹس آ کر گرے، جس کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل سکاٹ ملر نے ملک میں متحارب گروہوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں کمی لائیں اور سیاسی راہ پر چلتے ہوئے امن قائم کریں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران اعلیٰ سعودی فوجی حکام سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ عسکری تعاون اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، اور پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی حکومت نے اپنی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس کا 4 روزہ قومی کنونشن شروع ہو گیا ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کا کنونشن 24 اگست سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو ختم کرنے کی اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستان میں آپ یہ پروگرام روزانہ شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ بہجت جلانی اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔